بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالخاصم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذ منها. صلوات على محمد وعلى آله. ہماری گفتگو کا آج تیسرا دن ہے اور تیسرا عنوان. پہلے دن ہم نے گفتگو اس موضوع پر کی تھی کہ ہم کیوں علم دین حاصل کریں، دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے. پھر ہم نے کل گفتگو کی تھی جہان بینی یا جہان بینی مادی اور الہی، یا جسے کہتے ہیں ایتھس ورلڈ ویو اور ڈیوائن ورلڈ ویو. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فرقہ واریت، سیکٹرینزم. اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو کہ ہم نے پرسوں کے درس میں کہ ہم دین کا علم کیوں حاصل کریں، اس میں چار بنیادی سوالات تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ اگر ہم ان چار بنیادی سوالات کے جوابات حاصل کر لیں یا جان لیں تو ہمیں تحصیل علم دین کی اہمیت کا علم ہو جائے گا. ان میں کسی کو یاد ہے سوال؟ کیا سوال؟ جی، اور جی آپ میں سے کسی کو یاد؟ اب تو جواب ملی ہے، کہہ دو یار. بہرحال کتنا ہے، لیڈیز فرسٹ، لیڈیز اینڈ چلڈرن فرسٹ. ان میں جو ایک تھا سوال کہ ہم کس معاشرے میں رہتے ہیں، اسی سے مربوط آج کا ٹاپک ہے. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اور اس میں جسے کہتے ہیں ایک لاتعداد اور بہت سارے مسائلوں میں سے ایک مسئلہ فرقہ واریت کا ہے، اور کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ ہماری یہ 70 سالہ 72 سالہ تاریخ، بلکہ بر صغیر کی تاریخ میں پیچھے چلے جائیں تو ہمیں فرقہ واریت اور اس کے نتیجے میں ہونے والے شیعوں پر مظالم، حضرت شہید سالس آیت اللہ ششتری جو تھے وہ ہندوستان میں شہید کیے گئے، اور ان کی شہادت کی داستان بھی عجیب ہے. اکبر کے زمانے میں تھے، ایران میں تھے، جب پتہ چلا کہ یہاں پہ ضرورت ہے علم دین کے لیے، لوگوں کی تربیت کے لیے، ایران چھوڑ کے سکون سے رہ رہے تھے، یہاں سکون مٹا کے یہاں آ گئے. لیکن ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دین کے خاطر اپنی، جسے کہتے ہیں نا، اچھی لائف، جیسے ہم نے ایک اپنے زمانے کے شہید چمران کی مثال دی تھی، اور ایک یہ جو ہے گزشتہ زمانے کی جو ہمارے آیت اللہ ششتری شہید سالس کہلاتے ہیں. شہید سالس میں کہلاتے ہیں جو ہمارے مجتہدین شہید ہوئے ہیں، ان میں شہید اول، شہید دوم، شہید ثانی، اور شہید رابع، 14 شہید کون سے ہیں جن کی اب تصویر اکثر میں کھولتا ہوں لیپ ٹاپ؟ شہید صدر ہے۔ تو یہاں سے چلے گئے، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ انہیں نہ صرف شیعوں کی فقہ بلکہ حنبلی، شافعی اور مالکی کی فقہ بھی آتی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ ہم اگر میں شیعہ کا اظہار کروں گا تو سنی زیادہ ہیں اور مخالفین زیادہ ہیں، مسائل۔ تو اکبر کے بعد ان کا بیٹا جسے کہتے ہیں جہانگیر جو آیا، وہ متعصب انسان تھا۔ ان کے جو علماء تھے انہیں شک تھا کہ یہ ہے شیعہ، یہ رافضی ہے، لیکن ہاتھ نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ یعنی انہیں اتنا عبور تھا اہل سنت کی چاروں فقہ پر کہ جو ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا بتاتے شیعہ تھے، لیکن اہل سنت کی کتاب سے کہ شافعی نے یہ کہا ہے، حنبلی نے یہ کہا ہے، حنفی نے کہا، مسئلہ اپنا بتاتے تھے۔ تو ایک دفعہ خاموشی سے وہ کتاب لکھ رہے تھے، شک تو ہو گیا تھا ان لوگوں کو، تو انہوں نے وہ کتاب جسے کہتے ہیں کس طریقے سے حاصل کر لی، اور ان کی پھر مقبری ہو گئی۔ اس کے نتیجے میں جو ہے انہیں جو ہے بری طرح جسے کہتے ہیں پہلے کوڑے مارے گئے، پھر انہیں شہید کیا گیا، اور 3 دن تک لاشاں پڑا رہا۔ لیکن کیونکہ بہت بڑے عالم دین تھے اور خدا کے ولی تھے، پہلے تو جہانگیر نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ تو نے میرے بیٹے کو شہید کر دیا ہے اور تو ان کا لاشا بھی دفنانے نہیں دے رہا۔ ادھر سے ایران سے اس زمانے میں تجارت تھی، ایران سے ایک تاجر جو تھا ہندوستان آیا ہوا تھا، اس کو جناب سیدہ خواب میں آئیں اور کہا میرا بیٹا جو شہید ہوا ہے اس کی کفن دفن کا انتظام کر۔ تو یہ فرقہ واریتی وجہ سے کیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں لکھنؤ میں لکھنؤ ایجیٹیشن ہوا، اس کے بعد سینکڑوں شیعہ مارے گئے، آج جو یہ ریلیاں نکلتی ہیں، ایام منائے جاتے ہیں، جو لکھنؤ میں ایجوکیشن ہوا تھا انہوں نے کیا کیا وہاں پہ، انہوں نے کہا بھائی یہ لوگ جو ہے محرم میں جلوس نکالتے ہیں، ہمارا تو کوئی ہے نہیں، کہا اس دن میلہ لگاؤ، اور میلہ لگایا عاشورہ کے دن۔ پھر اس کے بعد ٹھیڑی میں واقعہ ہوا 1958، ظاہراً کہ میں غلط نہیں کر رہا ہوں، 150 آدمیوں کو شہید کیا گیا کلاڑوں سے۔ پھر اس کے بعد تو 1980 کے بعد تو یہاں ایک سلسلہ فرقہ واریت، فرقہ واریت ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہے، انسانوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے خداوند نے اس آیت میں قرآن میں جگہ جگہ، ہم ابھی اس کی تلاوت کریں گے اور پڑھیں گے، فرقہ واریت کو سختی سے منع کیا ہے۔ اس آیت کو دیکھیں، اس میں خداوند نے ارشاد فرما رہا ولا تفرقوا، دیکھو آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ فرقے کے کیا معنی آگے ہم بیان کریں گے، ابھی آیت کی توضیح دے رہے ہیں۔ بلا تفرق، دیکھو آپس میں گروہ گروہ نہ ہو جاؤ، فرقہ بازی نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ ہے، یعنی اب خدا بتا رہا کیوں نہ کرو، فرقہ واریت کیوں نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ ہے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ کس وقت کی نعمت؟ اس کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دستو گریبان تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبَكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم میں برادری اخوت قائم۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، بس تم جب اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تم اس کی نعمت کی وجہ سے کیا ہو گئے، اخواناً، آپس میں بھائی ہو گئے۔ جو دشمن تھے اب وہ کیا ہو گئے، آپس میں بھائی ہو گئے۔ كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے دہانے پر تھے۔ اب سمجھ آ رہی نعمت کتنی بڑی ہے، کہ تم جہنم کے دہانے پر تھے۔ فَانْقَضَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس برادری کے نتیجے میں کیا کیا، جو تم جہنم کے دہانے پہ تھے اس سے تمہیں نکالا۔ فرقہ واریت جہاں بھی ہے کیا ہے، آفت ہے، اس معاشرے کے لیے آفت ہے، ان لوگوں کے لیے آفت ہے۔ یورپ میں 400 سال پہلے ایک جنگ ہوئی، 30 ایئرس وار، کسی نے نام سنا؟ پڑھنے کا تو شوق ہی نہیں، پڑھ لیا کریں ہسٹری وغیرہ، اخبار وغیرہ دیکھا کریں ایسی چیزیں۔ 30 ایئرس وار، ایک جنگ جو مذہبی جنگ تھی، جرمنی کے گاؤں سے شروع ہوئی مذہبی جنگ, کیونکہ آپ کو پتہ عیسائیوں میں بھی جو ہیں فرقے, کیتھولک ہیں, آرتھوڈاکس ہیں, پروٹیسٹنٹ ہیں. گاؤں سے جنگ شروع ہوئی, پورے یورپ کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. 30 سال جاری رہی اور اس کے بعد اس میں جسے کہتے ہیں ایک تہائی یورپ کیا ہے قتل عام. ایک جنگ جو دیہاتوں سے گاؤں سے شروع ہوئی فرقہ واریت کی اور مذہبی, اس نے پورے یورپ کو اپنے لے. اس کے بعد سے کیا ہے یورپین نے قانون بنا لیا. اسی جنگوں کے بعد یو این او کا ایک لا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کرے گا, یہ وہیں سے نکلا لا. کیونکہ اس طرح جنگیں ہوں گی تو پورے پھیلتی جائیں گی, تو انہوں نے لا بنا لیا کہ اب دوسرے ملکوں میں مداخلت, سوورنٹی کا جو لا ہے کہ ڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں آپ مداخلت نہیں کریں گے یو این او کا, جس کو اب امریکہ اور دوسرے ملک جو ہیں وہ لا آف رول کے نام پر توڑ رہے ہیں, توڑتے ہیں اکثر. جی ڈیموکریسی جی لے کے جا رہے ہیں, کبھی عراق میں لے کے جا رہے ہیں, کبھی افغانستان میں لے کے جا رہے ہیں, کبھی جسے کہتے ہیں جنوبی امریکہ میں لے کے جا رہے ہیں, جہاں بھی لے جانا ہوتی ہے ڈیموکریسی کے نام پہ مداخلت کرتے ہیں, رولز آف لا کے نام پہ اس قانون کو توڑتے ہیں. تو انہوں نے بھی لا پاس کیا کہ نہیں اب کوئی ملک دوسرے ملک میں مداخلت نہیں کرے گا. پھر اس کے ساتھ وہاں پہ جو رینیسانس آیا, جیسا ہم نے بتایا تھا کہ مذہب کو انہوں نے بالکل ہی چھٹی کر دی, مذہب کو انہوں نے گھر بھیج دیا, کہ یہ مذہب ہماری نہیں چلے گا, سوشل لائف میں مذہب ختم, سیکولرزم آ گیا. آج ہم دیکھتے ہیں ایک مشہور, آپ نے مقولہ سنا ہوگا سیاست میں ڈیوائڈ اینڈ رول, یہ بھی یہی ہے, لڑاؤ اور حکومت کرو, یعنی کہ تفرقہ پھیلاؤ. تو لہذا تفرقہ ایسی چیز ہے کہ جو ہے اس معاشرے کو جیسے قرآن نے کہا جہنم میں دھکیل دیتی ہے, نامنیت لے آتی ہے, قتل و غارت ہوتی ہے, بے گناہ قتل ہوتے ہیں. اچھا, اور جو اقلیت ہوتی ہے اس پہ زیادہ ظلم ہوتا ہے. تفرقہ بازی یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے, خاص طور پہ کیونکہ ہم اس ملک میں تعداد میں ہیں لیکن اقلیت میں, کہ جہاں پہ تعصبیت اور فرقہ واریت ہوگی وہاں پہ اقلیت پر ظلم ہوگا, وہاں اقلیت, کیونکہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان میں انصاف نہیں ہے, ان کے پاس اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہیں. مجھے یاد ہے کئی بار ایسا نے دیکھنے میں آیا, داعشی وہ لوگ ہیں جو آپ انہیں پکڑ لیں کچھ بھی کر لیں آزاد ہو جائیں نا, وہ دوبارہ آپ کی گردن ہی کاٹے گا, وہ ان خوارج کی طرح ہے. اور جب عراق میں یا کہیں دوسرے علاقوں میں جب ان کو پکڑا جاتا تھا تو ہمارے لوگ ان کی گردن نہیں کاٹتے تھے, اگر پیاسے پانی پلاتے تھے, انہیں بے گناہ قتل نہیں کرتے تھے. ہم تو یہ کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کی ایک سنت سیرت چلی آ رہی ہے, وہ آپ کو صرف نقصان ہی پہنچائے گا. تو کہنا مقصد ہے جہاں بھی یہ فرقہ واریت ہوگی نامنی ہوگی اور ظلم کس پہ زیادہ ہوگا, اقلیت پر. لہذا خاص طور پہ ہمارا زیادہ جسے کہتے ہیں نا ذمہ داری اور وظیفہ بنتا ہے کہ ایسے کام جو فرقہ واریت کو ہوا دیں ان سے بچا جائے. خوب آئیں اب اس کو دیکھتے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے. قرآن کی آیت ہے وہ فریقاً ہدن و فریقاً حق علیہم الضلالہ, ایک گروہ جو تھا فریق وہ اس کو کیا ہدایت مل گئی اور دوسرا جو ہے اسے گمراہی لے دی گئی. انہم اتخذوا الشیطان اولیاء من دون اللہ, کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا. وہ یحسبون انہم مہتدون, اور ان کا گمان کیا ہے کہ ہم ہدایت پر, شیطان کو اپنا ولی بنا لیا ہے. فرقہ ناجیہ کہتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن خدا کیا کہہ رہی ہے, کیا ہے یہ شیطان کے پیرو ہیں اور کیا ہے اس کو سرپرست بنا. فرقہ کے معنی کیا ہے, لفظ فرقہ کا معنی گروہ اور جماعت کے ہیں, فرقہ کے معنی جماعت گروہ ہے. جب اس کو فرقہ سے فرقو کہتے ہیں یعنی گروہ ہونا, جدا ہونا, الگ ہونا. اس لیے فرقہ واریت کی تعریف میں کہتے ہیں فرقہ واریت گروہی سوچ پر مبنی ایسے منفی رویوں کا نام ہے جس میں ایک مسلک یا مذہب والا اپنے مقابل کا احترام نہ کرے اور مقابل مسلک کے مذہب کے پیروکاروں کے ساتھ نفرت اور تعصب کا برتاؤ کرتے ہوئے اپنے موقف کو اوپر ٹھوسنے کی کوشش کرے. یہ ہوتا نا کلمہ پڑھو مسلمانوں ورنہ مار دیں گے کافر, یہ ہوتا نا ہمارے ایسے مزاج رویے کو فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں. علوم اسلامی میں وہ فرقہ, اگر کرسی نہیں ہے تو در سے لے لیں, وہ فرقہ یا وہ علوم جس میں اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں اسے فرق و مذاہب کہتے ہیں. ایک باقاعدہ سائنس ہے, اسلامک سائنس ہے, جس میں اس چیز سے بحث کی جاتی ہے فرقوں کے بارے میں, کب کون سا فرقہ کب وجود میں آیا, اس کے کیا اعتقادات ہیں, اس کے کیا جسے کہتے ہیں اختلافات ہیں, یعنی اس کی ساری ڈیٹیل سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے. سوال, یہ فرقے کیسے وجود میں آئے؟ ہم تو ایک تھے, ایک امت تھے, یا فرقے کیسے وجود میں آتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں عیسائیوں میں بھی ہیں, یہودیوں میں بھی ہیں, مسلمانوں میں بھی ہیں, یہ فرقے وجود میں کیسے آتے ہیں؟ ہر دین میں معمولاً اس کے نبی یا بانی کی وفات کے بعد اس کے پیروکاروں میں اختلافات وجود میں آتے ہیں, اور بعض وقت یہ اختلافات اتنے شدید ہو جاتے ہیں, عمیق ہو جاتے ہیں, کہ یہ مختلف گروہوں اور مذاہب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ایسا ایسا اختلاف شروع ہوتا ہے اور وہ بڑھتے 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 اتنا عمیق ہو جاتا ہے کہ جو ہے وہ جاتا ہے. آج مثال دوں آپ کو, آج جو ہم لوگ ہمارے یہاں مسلمانوں میں ہر ایک کی مسجد ہے, اپنا انداز ہے, آپ کے خیال میں مولا علی کے زمانے میں اور خلیفہ قلتگو دوران کی مسجد الگ الگ تھی؟ سب ایک ہی مسجد نماز پڑھتے, سب ایک ہی جگہ نماز پڑھتے, الگ الگ مسجدیں نہیں تھیں. ایک مسجد جو الگ بنی تھی, وہ مسجد زرار تو بالکل ہی الگ تھی. ہاں, خدا نے کہا یہ بنائی اس لیے کہ مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, وہ نہیں, ورنہ مسجدیں ایک تھیں, ایک ہی جگہ نماز پڑھتے تھے. وقت آج اس طرح کی شکل نہیں کہ ہم فرق سوچیں گے, فرق مذہبی بات ہو رہی ہے تو آج جو تشیع وہ شاید 64 سال پہلے ایسی تھی, نہ ایسا نہیں تھا, بلکہ یہ تدریجاً آہستہ آہستہ ہم یہاں جب بڑھتی گئیں ڈویژن تو یہ حاصل ہے. بس کیا ہوتا ہے, جب بانی یا اس کا نبی فوت کر جاتا تھا تو اس کے جو پیروکار تھے ان میں اختلافات شروع ہوتے تھے, اور آہستہ آہستہ وہ اختلاف بڑھتے بڑھتے, اس میں دراڑیں بڑھتے بڑھتے مختلف مذاہب بنتے گئے. آج ہم دیکھتے ہیں یہودیوں میں بھی فرق ہیں, عیسائیوں میں بھی فرق ہیں, اور بڑھتے جا رہے ہیں. خوب, یہ اختلاف مختلف نوعیت کے ہو سکتے تھے, کبھی سیاسی اختلاف ہوتا تھا, کبھی کلامی مذہبی اعتقادی مسائل میں, کبھی فقہی مسائل میں, کبھی مختلف مسائل میں یہ اختلاف ہوتے تھے. امت اسلام میں, اسلام میں کہاں سے اختلاف شروع ہوا؟ پہلا اختلاف اعتقادی و سیاسی تھا. اعتقادی کہنا مطلب ہے, ہم جب اعتقاد کی بات کرتے ہیں تو عقیدے کے لحاظ سے مسلمانوں میں کتنی کیٹیگریاں بنتی ہیں؟ دو کیٹیگری بنتی ہیں نا, کون کون سی؟ مسلمان اور منافق. تو کافر تو اسلام سے باہر ہے نا, جو مسلمانوں بنتی ہے مسلمان اور منافق, تیسری اور بنا لیں, فی قلوبہم مرض, اور جن کے دل کیا ہے, مریض ہے. لیکن کیٹیگری دو بنتی ہے نا, یا مسلمان یا مومن ہی ہے, یا کیا ہے, وہ منافق ہے. تو جناب سید نے خطبہ فدق میں اس اختلاف کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں منافقانہ حسد ظاہر ہونے لگی ہے, دین کی نقاب بوسیدہ ہو گئی. رسول کے بعد کیا ہوا؟ وہ نفاق جو ہے وہ اس کا پردہ ہٹ گیا, اور جو پہلے سے ایک طے تھا کہ ہم علی کو حکومت پر نہیں آتا, نہیں, ہم رسول کے بعد جو ہیں خلیفہ خود بنیں گے. تو لہذا اعتقادی بھی تھا اور سیاسی بھی. اعتقادی جیسے کہ ان کے دل میں نفاق تھا, ایمان ضعیف تھا, اس طریقے سے اللہ اور رسول پر ایمان نہیں تھا کہ رسول کی بات کو مانیں. وہاں تو کہہ دیا بکن بکن یا علی, ہے نا, مبارکباد دے دی, سن لی رسول سے, من کنت مولا فاز علی مولا, سب نے سن لیا, لیکن تسلیم کسی نے نہیں کیا سوائے چند لوگوں. تو لہٰذا اعتقادی مشکل بھی تھی اور سیاسی. کیوں؟ پہلے سے پلان تھا کہ ہم نے کیا ہے حکومت پہ کنٹرول کرنا ہے. اس لیے رسول کے زمانے میں اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے, جو عرب کا جو نظام تھا نا معاشرہ, وہ قبائلی سسٹم تھا. قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہر قبیلہ اپنی, ہم جانتے ہیں مدینے میں پہلے کتنی جنگ تھی, اوس و خزرج, جو ثقیفہ میں بھی ظاہر ہے, مکے بھی ایسے تھا کہ جس قبیلے کو سرداری مل گئی, ساری پاور اس کے پاس, جیسا ہمارے ہوتا ہے کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے اگر پاور مل جائے باقی کا تو بیڑا غرق ہونا ہے, جو پوزیشن میں آئے گا سارے گناہ جرائم مشکل ہی ثابت ہوگی, یہ پاکیزہ ہو جائیں گے دودھ سے نہائے ہوئے, ایسی ہوتا نا. تو وہاں بھی پہلے سے تک جس قبیلے میں کنٹرول ہو گیا باقی دوسرے لوگ جو ان کی شامت ہے یہ اسٹرانگ ہو جائیں, جیسا ہم نے دیکھا بنو میاں بنو عباس جب ان کی حکومت مل گئی تو وہ اسٹرانگ ہو گیا, تو سب کو انہوں نے کنٹرول کر لیا. تو اس لحاظ سے کیا ہے ان میں یہ سیاسی بھی تھا کہ بس اعتقادی مشکل بھی تھی, ایمان ضعیف تھا, نفاق تھا اور سیاسی بھی تھا کہ ہم نے حکومت کو حاصل کر. تو مذہب فرقے کب وجود میں آئے, اسلام میں جو فرقے وجود میں آئے کب آئے, اس کی ہم تاریخی دیکھیں, ٹائم لائن دیکھیں اس کی, کس طرح شروع ہوا. ابتدا میں مسلمانوں درمیان سوائے خلافت امامت اختلاف تھا, جو فرق و مذاہب کی کتابیں ہیں انہیں آپ جا کے دیکھیں گے مسلمانوں میں اختلاف کہاں سے شروع ہوا, خلافت اور امامت کے مسئلے میں. ایک رب مولا کائنات تھے جو رسول کے جانشین تھے, رسول اللہ اپنی جانشین بنا کے گئے تھے, ایک طرح وہ لوگ تو کہتے کہ رسول نے کسی کو جانشین نہیں بنایا بلکہ انہوں نے رسول کی رحلت کے بعد رسول کے جنازے کو چھوڑ کر سب سے پہلے خلیفہ بنانے کے لیے کیا اقدام کیا. بس ایک طرف پہلا اختلاف جو تھا امت مسلمہ جس سے ڈیوائڈ ہوئی وہ کیا ہے, امامت اور خلافت کا مسئلہ, اور یہی تمام اختلافات کی بعد میں بنیاد بنتی چلی. اور اسی سے کیا ہے اختلاف, پہلی صدی میں حسن بصری اور اس کے شاگردوں نے کلامی بحث کہ خدا کا قرآن جو خدا کا کلام ہے, کلام جو ہے قدیم ہے یا جدید ہے, اس میں بحث ہوئی قدیم جدید میں حادث قدیم میں کیا کہ کلام ظاہر ہوا پہلے نہیں تھا یا نہ ہمیشہ سے, قرآن خدا کا کلام ہے خدا جو ہے قدیم ہے بس کیا اس کا کلام بھی قدیم ہے نہیں, یہ بحث تھی کلامی بحث ہے. پھر دوسری ہجری میں فقہی مذاہب امام ابو حنیفہ یہ سب کیا ہیں فقہی مباحث ظاہر ہونا شروع ہوئے اختلافات, پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ مباحث امامت کے مباحث بھی جو ہے اور فقہی مسائل ساتھ بڑھتے رہے, یہاں تک کہ دوسری صدی میں جب امام باقر السلام کا زمانہ جو 114 ہجری میں شہید ہوئے اور پھر امام صادق 144 وہاں پہ ان میں کیا مزید کیا ہے مذاہب کی شکل اختیار کر, جو لوگ اہل بیت کو ماننے والے تھے وہ اہل بیت کے ساتھ ہو گئے, باقی کیا ہوگا انہوں نے اپنے فرقے بنا لیے, یعنی جو خلیفہ کو جو ہے اول دوم کو مانتے تھے اور امام علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے وہ الگ ہو گئے, اور انہوں نے ان چار ائمہ کو فالو کرنا شروع کر دیا, اور باقی جو ہے شیعہ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے, اس لیے کیونکہ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں زیادہ ٹائم ملا امام کو فرصت ملی, بنو میاں بنو عباس میں اختلافات تھے, جھگڑے ہو رہے تھے, اقتدار کی جنگ لگی تھی جیسے ہماری یہاں لگی ہوئی آج کل, ملک کہیں بھی چلا جائے اقتدار کی جنگ ہو رہی, تو لہٰذا امام کو فرصت ملی, امام نے زیادہ تبلیغ, امام نے دین زیادہ لوگوں تک پہنچایا, اس لیے کیا ہے ہمارا فقہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے اس وجہ سے منسوخ, باقی اموں کو اتنی فرصت نہیں ملی, امام کو زیادہ موقع ملا, لہذا کیا ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ امام جعفر صادق کے نام سے کیا ہو گیا منسوخ ہو گیا. اسلام میں تفرقہ بازی کی جو حکم ہے کیا ہے, اسلام تفرقہ بازی کو شدید کیا ہے منع کرتا ہے, اس کی مخالفت کرتا ہے, اس کی وجہ بھی کیا ہے بیان کرتا ہے, بس انہوں نے تفرقہ بازی بہت سختی سے منع کیا گیا ہے, قرآن مجید کے سو مختلف آیات موجود ہیں, ارشاد خدا بندی ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم, بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود کو مختلف گروہوں بن گئے, اے حبیب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. بس خدا بند کہہ رہے جو لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں فرقہ بازی کرتے ہیں رسول آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے, وانما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون, اور آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے پیغمبر, ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے, یعنی ایک طرح کی یہ تحدید ہے, ایک طرح کی کیا ہے یہ الارمنگ, اللہ طرف سے کہتے ہیں نا بس بچے گھر میں کچھ کھیل رہے ہوں تو والدہ کہتی ہیں کہ بھائی تنگ کر رہا ہے، تو والد صاحب کہتے ہیں میں اسے دیکھوں تم چھوڑ دو، یعنی کہ بچے کو دھمکی بانے اب تمہاری جو ہے اچھی طاقت بٹا دی، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سن آپ فکر نہیں کریں میں ان کو دیکھ لوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو آؤ گے میرے پاس، ٹھیک ہے نا، کہ ان معمرو مل اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا، کیونکہ پلٹ کے کیا ہے اللہ پاس ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہے خبر دے گا کس چیز کی جو وہ کام انجام، یا بھیا نے کہا کہ سخت جسے کہتے ہیں نا دھمکی ہے، کہ اب تمہارا جو سامنا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہونا ہے، یہ لوگ جو دین میں ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں گروہ بندیاں کرتے ہیں تفقہ پھیلاتے ہیں، اے رسول آپ کا ان سے تعلق نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نا ان کو تو میرے حوالے کر دو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اس سے دوسری آیت ہے، یہ آیت آل سورہ نام کی 159 تھی، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، کہ اے لوگوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات اولئک لهم عذاب عظیم، ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں خداوند نے انہیں سخت عذاب کی جسے کہتے ہیں نا خوشخبری دی۔ تیسری آیت، منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہ فرحون، اس طرح کی توبہ، اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اس سے ڈرو اور نماز قائم رکھو، مشرکوں میں سے نہ ہونا اور ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے، ہر گروہ اپنے اس پر خوش ہے جس کے پاس ہے۔ آج ہمارے یہاں بھی کچھ کیفیت جو ہے، چاہے فرقوں کی بات کی جائے یا خود مذہب تشیعوں میں شیعان پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی اور مذہبی گروہوں کی بات کی جائے، تو ہر کوئی کیا ہے کل حزب بما لدیہ فرحون، بہت مطمئن بھی ہیں خوش بھی ہیں، باقی کو تکفیر کرتے ہیں یہ غلط ہیں، تکفیر معنی دوسرے کو رد کرنا انکار کرنا۔ تو ہمارے یہ بھی کیا ہے، ایک تو کلن مسلمانوں میں، پھر دوسرے کیا ہے ہمارے اندر شیعوں میں بھی کیا ہے، خاص طور پہ جو تنظیم میں بہت آگے ہوتے ہیں جن کے لیے تنظیم بت بن جاتی ہے، حق و باطل ہونا اور چیز ہے، ایک تنظیم جب ہم کہتے ہیں تنظیم بازی، یعنی کہ مطلب انسان تعصب کا شکار ہو جائے، اس وقت کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں والی چیز، قرآن کہتا ہے کیا ہے کل حزب بما لدیہ فرحون، جو جس کے پاس ہے اس کا خوش ہے، یعنی کیا ہوتا ہے جب انسان اس حالت میں آتا ہے پھر دوسروں کی طرف توجہ نہیں کرتا، تعصب کا شکار ہو جاتا، حق و باطل اس کے لیے کیا ہے مٹ جاتا۔ بس ہم نے دیکھا کہ قرآن نے مختلف مقام پر کیا ہے منع کیا، کہا فرقہ بازی کرنے والوں سے رسول کا تعلق نہیں ہے، اور کہا یہ فرقہ کیا ہے بینہ دلائل آنے پر، یعنی ایک بار انسان کے پاس دلیل نہیں ہے، اس کو حق روشن نہیں ہے، انسان جستجو کرتا ہے لیکن حق آ جائے دلیل آ جائے اس کے بعد انسان تعصب کرے، دھڑے بازی کرے، تفرقہ بازی کرے، کیا ہے ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں دیکھیں جب تک آپ کے پاس علم نہیں ہے شک کی حالت میں آپ سوال کریں، جستجو کریں، حق رکھتے ہیں اختلاف کا، لیکن جب آپ کے پاس دلیل آ جائے، بات آپ کے لیے ثابت ہو جائے، پھر انکار نہ کریں، اس سے پہلے آپ سوال کریں، اختلاف رکھیں، اختلاف نظر ہوتا ہے، لیکن جب حقیقت ثابت ہو جائے پھر لجاجت نہیں ہے۔ تو یہاں بھی خدا کہہ رہا ہے میں بات جہاں ہوں بینات، واضح نشانیوں کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ ماشاءاللہ پاک مسلمانوں میں فرقوں کی الہ ماشاءاللہ تفصیل لسٹ دیکھ رہے ہیں آپ، کہ ہر جو بڑی برانچیں ہیں مسلمانوں کی، شیعہ سنی، خوارج، صوفیہ، عیسیٰ اور جو شیعوں میں اور ایسے فرقے ہیں جو گمراہ ہیں، الہ ماشاءاللہ مسلمانوں میں فرقے موجود ہیں، بس اہل سنت میں جو اہل سنت جماعت کہلاتی ہے اس میں اہل حدیث ہیں، معتزلہ ہیں، شاعرہ ہیں، ماتریدیاں ہیں، تحاویہ ہیں، پھر نیچے آ جاؤ اس میں سلفی مین برانچ ہے، جہاد گری سلفی ہے، وہابی ہے، حامیہ ہیں، پھر دیوبندی ہیں، پھر آپ اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، الا ماشاء اللہ اہل سنت میں فرقے آپ کو نظر آئے، یہ شیعوں میں بھی اسی طرح فرقے ہیں، شیعہ اثناشری ہیں، شیخی ہیں، اسماعیلیہ، اسماعیلیہ میں پھر جو ہیں 6-7 ان کے گروہ بنے، لیکن آج صرف دو رہ گئے اسماعیلیوں میں، آج صرف دو گروہ رہ گئے، بوہرا جماعت اور اسماعیلی. آغا خانی جی کہتے ہیں وہ اسماعیلی، ٹھیک ہے، یہ دو رہ گئے. پھر زیدیہ انہوں نے بنایا، زیدیہ کہتے تھے کہ امام جو جہاد کرے، لہٰذا امام حسین کے بعد امام سجاد کو نہیں مانا، زیدی کے نام سے مشہور، لیکن جناب زید کا ان سے تعلق نہیں تھا. یہ ذہن میں نہ جائے کہ زیدی جو کہیں جو ہے وہ زیدی کہتے ہیں نا، زیدی ضدی ہوتے ہیں، ہاں یہ والا نہیں ہے، جناب زید کا تعلق ان سے نہیں تھا. ان کے فرق میں آج جو یمن میں لوگ ہیں وہ زیدی ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان میں جو ہے جو زیدیت تھے، انہوں نے جو ہے تیسری ہجری میں یمن میں جا کے جب زہر عالمیوں پہ اور ایسے لوگوں پہ اور ظلم ہوا تو انہوں نے بڑھ گئے، اسماعیلیے مصر میں چلے گئے تیسری ہجری میں، 277 میں ظاہر وہاں سے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور وہ حکومت 100-200 سال چلی. یہ الازہر جو یونیورسٹی ہے اس کا نام زہرا یونیورسٹی اصل میں جناب سیدہ کے نام پہ بنائی گئی تھی، دنیا کی پہلی یونیورسٹی تھی اور شیعہ اسماعیلیوں نے بنائی تھی. مصر میں اسماعیلیوں کی 200 سال حکومت رہی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا اللہ بھلا کرے جب بنو عباس کے زمانے میں جب بغداد میں تھے وہاں پہ جو ہے آل بوئے جو تھے شیعہ تھے ان کا بڑا کنٹرول تھا اور تقریبا بنو عباس کی حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. یہ زمانہ ہے شیخ مفید کا اور شیخ طوسی کا، کنٹرول تھا شیعوں کا پورا، سارے وزراء اہم تھے، بغداد میں تھا، خلیفہ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن یہ خلیفہ کو ہٹاتے ہی نہیں تھے تاکہ جو ہے وہ پھر وہ بات سنی شیعہ کی جنگ چل جائے گی، تو انہیں کنٹرول ان کا تھا. تو اس زمانے میں یہ قائم ہوں، ان کے بعد جو سلوکجیان آئے اور صلیبیان آئے، انہوں نے آ کے پھر جو ہے فاطمیوں کی جو اسماعیلی کہلاتے ہیں ان کی حکومت ختم کیا اور سارے چیزیں نابود کر دی، حتیٰ کتاب خانے تک چلا دیے. لیکن یمن میں جو زیدی حکومت قائم ہوئی وہ 1100-1200 سال تک چلی. ابھی 60-70 سال پہلے جو ہے وہ حکومت یمن میں ختم ہوئی. بس ان کی حکومتیں بھی تھیں. اسی طرح جو ہے آپ کے زیدیہ میں جو جارودی ہیں، سلیمانی، چھوٹے چھوٹے اختلاف کے کیا فرقے، اختلاف ہوتا کیا فرقے بن دے گا، کسانی ہے، واقفی ہے. اچھا پھر کیا ہیں، علویان ہیں. علویان جو ہیں یہ آپ کے تیسری چوتھی صدی میں بغداد میں جب شیعوں کا کنٹرول تھا وہاں سے انہوں نے ہجرت کی. اس وجہ سے جب ان کا ظلم ہوتا تھا یہ حلب میں آئے اور انہوں نے یہاں آ کے اپنی شروع کی، کیونکہ یہ ہمیشہ صلیبی جو صلاح الدین گروپ تھا یہ اور جیسے سلوکجیان تھے، جتنی سنی حکومتیں تھیں تب متاثر ان کے ہمیشہ ظلم و شکار رہے، تو یہ اپنے کیا ہے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا. یہ تھے شیعہ اصل میں، ان کا رابطہ ٹوٹا، یہ جسے کہتے ہیں نا آئسولیشن میں رہے، مذہب سے ثقافتی لحاظ سے دور رہے، ظلم ہوا آئس ایس ان کی تعلیمات میں نراف ہے. لیکن اصل میں یہ جو نصیری علوی کہلاتے ہیں شام میں 5% ہیں تقریباً، جسے کہتے ہیں نا ملا کے، سوری 13% سے 15% ہیں. ان کے عقائد ہمارا علماء کہنا ہے کہ شیعوں والے ہیں، لیکن ظلم کے نتیجے میں یہ آئسولیٹڈ ہو گئے اور تعلیمات میں ان کے کیا ہے اس طریقے سے بگاڑ آتا گیا. لیکن ان کے عقائد علماء ہمارے رہبر معظم بھی اور جتنے بھی آج کے بیشتر مہارت جو ہیں، آغا مغارم شرازی، آغا چہبہ حسین فضل اللہ، یا آغا جعفر سبحانی، سب ان کو شیعہ دوازدہ امامی مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ کہ ان کے عقائد شیعوں سے ہی نزدیک ہیں. لیکن جو زیدی ہیں ان میں جو ہیں وہ خلیفتین کو مانتے ہیں اور ان کی فقہ حنفی ہے. لیکن اس وقت جو موجود ہیں وہاں پہ یمن میں جو ہیں ان کے جو بھائی جنہوں نے یہ تنظیم بنائی، اور یہ ایران پہ پڑھ رہے تھے ان کے بڑے بھائی، انہوں نے آ کے اپنی تنظیم بنائی اور کوشش کی کہ زیدیوں کو تشیعوں سے نزدیک کیا جائے. جو یمن کی تنظیم ہے جو سب حاکم ہیں جو ان کو شہید کر دیں گے، کہ ان کے بھائی جو ہیں آئے تو ان کے تھوڑے سے ہی اب نزدیک ہوئے، اس لیے ان کے انقلاب سے تعلقات بہتر ہیں. اس کی وجہ ان کے بھائی تھے جن کو بعد میں شہید کر دیا گیا، وہ ایران میں تعلیم حاصل کی تھی انہوں نے، پھر وہ ایران آئے تو انہوں نے تھوڑا سا نزدیک ہیں. اسماعیلیوں بتایا کہ آپ اس میں آج دو رہیں گے، آغا خانی اور آغا خانی جو ہے یہ بات نہیں ہے. یہ مسلمانوں میں تنہا وہ فرقہ ہے جو کسی بھی ظاہر شریعت پہ عمل نہیں کرتا، یہ باطنی بھی کہلاتے ہیں، اس لیے آپ آغا خانی عبادت کرتے نظر نہیں آئیں گے، دین سے دور. برخلاف بورے جو ہیں ان میں آپ کچھ حجاب بھی نظر آئے گی، آپ کو جو ہے اگر کربلا گئے تو آپ کو کربلا میں بھی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں کاظمیہ نہیں جائیں گے لیکن نجف جائیں گے، کربلا جائیں گے، کیونکہ ساتویں امام کو نہیں مانتے، چھٹے امام تک مانتے ہیں. ان میں تدین ہے, یہ مجلس بھی کرتے ہیں, آخانی نہیں کرتے. اسی طرح کیا ہے صوفیہ کے مختلف فرقے, اور اسی طرح کیا خوارج میں آج دنیا میں صرف ایک فرقہ رہ گیا آبازیہ جو آپ کے عمان میں, خوارج کا صرف ایک فرقہ رہ گیا جو آبازیہ ہے, اور یہ لوگ عمان میں آج بھی موجود ہیں. یہ بابیت اور بہائیت یہ جو ہیں آپ کے جو ہیں کہاں ایران میں اتنا شروع ہوئے, ان کو برطانیہ کی سپورٹ حاصل تھی بہائیت اور بابیت, آج بھی جو ہیں یہ انقلاب اسلامی سے خلاف کام کرتے ہیں. تو یہ ایک خلاصہ ہے مسلمانوں میں بننے والے فرقوں کا. خوب یہ جو فرق ہیں کیسے, ہم نے تو اشارہ کیا کیسے وجود میں آئے, بتایا آپ کو پہلا جو فرقہ جسے کہتے ہیں اختلاف تھا وہ امامت کا تھا اور رسول کی رحلت کے بعد وجود میں آیا, اور یہ اختلاف کا ریشہ کہاں سے, یہ اختلاف کا ریشہ بنی سقیفہ بن سعدہ سے. سقیفہ ایک جسے کہتے ہیں نا بیٹھک جسے کہتے ہیں تھی, اس میں جو ہے وہ رسول کے جہاں مسلمان جمع ہوتے تھے رسول کی رحلت کے بعد, انصار میں سعد بن عبادہ اور مہاجرین میں خلیفہ اول دوم ابو عبید بن جراح, یہ لوگ جمع ہوئے اور وہاں پہ جو ہے وہ دیکھیں وہی جو بتایا تھا قبیلی تعصب یہاں بھی وہ حاکم تھا. تو پیغمبر کا جمع ہوا اور انہوں نے آپس میں اختلاف ہوا, مشاجرہ ہوا, اور قریش جو ہے وہ اس مشاجرے میں غالب آ گئے. صحیح بخاری میں اس واقعے کو نقل کیا, صحیح بخاری میں اس واقعے کو سقیفہ کے واقعے کو نقل کیا گیا. میں یہ سلائڈ جو ہے اس کو پی ڈی ایف بنا کے شاید آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ کو بعد میں چاہیے تو آپ ریکارڈ کے لیے رکھ سکتے. صحیح بخاری میں اس واقعے کو نقل کیا گیا, صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ اس دن انصار کا ایک گروہ سقیفہ میں جمع ہوا تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک امیر بنائے. ان کا مقصد تھا کہ سعد بن عبادہ جو انصاری تھے قبیلہ خزرج کے رئیس کو امیر کے عنوان سے منتخب کریں, لیکن ابو بکر نے قریش کی فضیلت کا جھنڈا بلند کر کے انصار کو شکست دے دی. انہوں نے پیغمبر اکرم کی اس بات کو پیش کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا امیر قریش سے ہوگا, لہذا قریش کے اصل امتیاز کو عرب کی تمام قوموں پر فوقیت دیتے ہوئے انصار کو مغلوب کر دیا ہے. ایسا معیار جسے اسلام نے جنگ کی تھی اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی زعامت اور رہبری کس کو دی تھی, اہل بیت کے آدمی. رسول نے جو خطبہ دیا ہم پڑھتے ہیں جو کتابوں میں پڑھایا تھا بچوں کو کہ تم میں عرب اور عجم میں فرق نہیں ہے, گورے اور سیاہ کا فرق نہیں ہے. قرآن نے بھی کہا کہ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ہم نے تمہیں قوم و شعب قبائل بنا, ان خلقناکم من ذکر و انثی ثم جعلناکم بینکم شعبا و قبائل لتعارف. یہ گروہ یہ تقسیم جو ہے وہ انسانوں کی شناخت کا سبب ہے, لیکن کیا ہے تم میں بفضیلت کون ہے, بکرامت کون ہے, شرف کیسے, انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو لہذا رسول لدین اس کی منع کرتے ہیں, لیکن وہ حدیث جو درواقع قریش سمراٹ کی میرے 12 جانشین ہوں گے, 12 قریش ہوں گے, پہلے کا نام علی ہیں اور 12ویں میرے نام پہ ہوگا, درواقع وہ حدیث وہاں تھی جس میں اہل بیت کو تعارف کرایا گیا تھا. اس کو کیا کیا گیا, ہائی جیک کیا گیا, اس نیریٹو کو چرایا گیا, اس کو اپنے لیے استعمال کیا گیا. تو کیا ہوا, بس یہاں پہ آپ نے دیکھا انہوں نے کہا قریش جو قبیلہ, جب مولا علی کو کہا گیا, مولا علی جب مشغول تھے تدفین میں اور جب سارا یہ کھیل ہو چکا اور بیعت کا جو ہے سلسلہ ختم ہو گیا, تو مولا علی نے پوچھا کہ کس طریقے سے انصار کو جو ہے وہ انہوں نے مغلوب کیا, ان کے پاس کیا دلیل تھی کہ انصار بات مان گئے. کہا انہوں نے یہ بات کی کہ جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قریش سے ہیں, لہذا ان کا جانشین بھی قریش سے ہو. تو مولا علی نے جملہ کہا کہ انہوں نے جسے کہتے ہیں دور کے رشتوں کو جو ہے کہا اپنا لیا, جو نزدیکی تھے اگر طے تھا کہ قریش ہوں تو ہم تو رسول کے سگے ہمیں چھوڑ دی, یعنی کہ اگر تمہاری یہی دلیل ہے تو ہم تم پر فضیلت رکھتے ہیں. ابن حدید جو مشہور نجم البلاغہ کے اشارے ہیں خطبہ نمبر 26 کے ذیل لکھتے ہیں, خلیفہ دوموں نے انصار سے کہا خدا کی قسم عرب کبھی بھی تمہاری حکومت پر راضی نہیں ہوں گے کیونکہ پیغمبر تمہارے قبیلے سے نہیں ہے, لیکن عرب اس مرض سے جو پیغمبر کے خاندان سے ہے تسلیم کرنے میں کوئی عذر پیش نہیں کریں, کون ہے جو محمد کی میراث حکومت میں ہم سے معارضہ کرے, در حالے کہ ہم ان کے نزدیکی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. قریش جسے کہتے ہیں نا ایک مین قبیلہ تھا, اس کی سب برانچز تھیں 12, بنی تمیم, بنی عدی, ٹھیک ہے نا, بنی ہاشم. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بنی ہاشم سے تھے. اسی مولا علی نے کہا کہ جب دور کے جو تھے ان کا تو تم نے بتایا کہ ہم نبی سے ہیں, لیکن ہم تو نزدیکی ہیں. یعنی میں اور رسول خدا کا طے یہ ہے کہ رسول کا قبیلہ بنے, تو رسول قبیلے سے تو میں بنی ہاشم سے میں ہوں, تم تو بنی عدی اور بنی تمیم دون کی برانچیں ہو قریش. تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے, یہی بنا گیا. دوسرے خلیفہ نے مولا کائنات سے سوال کیا گیا, اپنے ابا سے ذہن سوال کیا, مولا آپ کو جب پتہ تھا کہ شورا میں آپ کو قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ نے کیوں شورا میں حصہ لیا؟ عجیب جملہ ہے مولا کائنات. ایک کتاب اگر آپ لوگوں کو مل جائے, میں نے فارسی پڑھی, شاید اب ترجمہ ہونے والی ہے, ہوئی, علی پہ زبان علی, مولا کائنات کے بارے میں, جو خود جو مولا کائنات نے اپنی زندگی کے حالات بتائے بچپن سے لے کر آخر تک, خود مولا کی زبانی کتاب ہے, بہت پیاری کتاب ہے, علی پہ زبان علی, کہیں مل جائے تو پڑھیں اسے. تو وہاں مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کیوں, پھر آپ نے کہا مولا آپ نے جو اس میں شرکت کی, آپ کو پتہ تھا آپ کو بنانا ہی نہیں ہے, کیونکہ ایسی شورا بنائی گئی, ایک جو ہے داماد ہیں, ایک رشتہ دار ہیں, عبد الرحمن عوف جو ہیں وہ جو ہیڈ تھے وہ عثمان کے داماد تھے, رشتہ دار تھے, تالا بھی ان کے رشتہ دار تھے, دوسرا جو تھا وہ بھی جو تھے ان کے ساتھی تھے, ایک صرف جو تھے مولا علی ایک طرف, اور آپ کا زبیر جو صرف مولا علی کے کزن ہیں, وہ پیزاد بھائی ہیں, یہ تھے, باقی پارٹی در تھی. یعنی پہلے سے مشخص تھا, اور کہا گیا تھا کہ جو شورا جو فیصلہ کرے جو نہ مانے اس کی, ایک تو ان کو نکلنے نہیں دیں, جب فیصلہ ان سے پہلے کوئی نہ مانے تو گردن کاٹ دینا. عبد الرحمٰن نے یہی کہا کہ علی تو وہ فیصلہ ہو گیا, اگر نہیں مانو گے یہ خلیفہ جو ہیں وہ حکم دے کے گئے ہیں. اس وقت مولا علی نے یہ نجم اللہ خطبہ ہے کہ مولا علی نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے امور صحیح چلتے رہیں اور مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے میں برداشت کروں. یہ جملہ مولا علی نے شورا کے موقع پر کہا کہ تم لوگ جانتے ہو انی احق تو بہن ناس, کہ میں سب سے زیادہ اس حق کا حقدار ہوں اس عہدے کا, ٹھیک ہے نا, لیکن جب تک مسلمانوں کے امور چلتے رہیں صحیح, مجھ پہ علی پہ ظلم ہوتا رہا میں برداشت کروں. تو ابن عباس نے سوال کیا, مولا نے کہا ہاں میں نے کیوں اس شورا میں انتخاب کیا, کیونکہ دوم نے سخیفہ میں ایک بیان دیا تھا اور میں چاہتا تھا وہ بیان جھوٹا ثابت ہو. وہ بیان کیا تھا, وہ بیان یہ تھا کہا کہ نبوت امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی. یعنی جب لوگوں نے کہا کہ علی بھی ہیں دوسرے بھی ہیں, تو خلیفہ دوم نے ایک بیان دیا سیاسی امام کہ نبوت اور امامت ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, خلافت اور نبوت. تو مولا علی کہتے ہیں میں نے تاکہ ثابت کروں کہ وہ بیان جھوٹا تھا میں نے شورا میں شرکت کی, میرا شورا میں نام ڈالنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت جھوٹ بولا گیا تھا, آج میں مجھے کیسے کینڈیڈیٹ بنا دیا. اگر وہ بات صحیح تھی سخیفہ میں کہ خلافت اور نبوت ایک گھر میں نہیں جمع ہو سکتے تو مجھے کینڈیڈیٹ نہیں بنانا چاہیے تھا, بس مجھے کینڈیڈیٹ بنانا کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ تھا. تو پہلا اختلاف جو تھا وہ مسلمانوں میں سخیفہ سے شروع ہوا. وہ بھائی پاکستان میں جو فرقہ واریت ہے اس کے کیا اسباب ہیں, یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلی دیکھیں کچھ بیرونی اسباب ہیں, جیسا بتایا تھا کہ جو برطانیہ نے ہمیشہ سے یہی کیا اور اس کے بعد پھر امریکہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول, تو پہلی چیز جو ہے وہ امریکہ اور اس کے حواریوں کے سیاسی اور معاشی مفادات ہیں کہ اس خطے میں, جب میں نے بتایا کہ 30 سالہ جنگ جو ہوئی, وار آف 30 ایئرس یورپ میں, اسی کو رکھتے ہوئے مڈل ایسٹ میں جو آج جو جنگیں ہوئی ہیں الحمدللہ ٹھہر گئی ہیں اور داعش کو بنایا گیا, وہ اسی پیٹرن اسی فلاسفی بنائی گئی تھی کہ یہ جو جنگوں کا نقشہ جس نے کھینچا, مجھے نام یاد نہیں آ رہا, امریکی تھنکر تھا, اس نے اس جنگوں پر رکھ کے کہ ہم پورے مڈل ایسٹ کو, جیسے یورپ میں آگ لگ گئی تھی نا, ہم پورے مڈل ایسٹ اور اس کو جو ہے عالمی اسلامی خطے کو آگ میں جلا دیں گے. نقشہ کیا تھا وہی جو وار آف 30 ایئرس تھے, لڑائیں گے اور کامیاب ہوں گے. تو یہاں پہ بھی کیا انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی کو اپنایا, اور ہم چاہے پاکستان ہو یا آپ دیکھیں عراق میں جو ایران کی جنگ جسے کہتے ہیں, سارا اختلاف کیا ہے, ایران شیعہ ہے ہمارا مخالف ہے, لہٰذا کیا ہے جنگ ہے. عراق کی جنگ بھی اسی لیے مسلط کی گئی, سپورٹ کی گئی. یمن میں بھی آپ دیکھ لیں, لبنان میں بھی آپ دیکھ لیں, سب جا گیا. پھر اس کے بعد یہ جو داعش کا سلسلہ شروع ہوا, ڈیوائڈ اینڈ رول. تو کیا ان کے جو حکومت کریں گے لڑائیں گے؟ دنیا میں سب سے بڑا ایکسپورٹر دنیا میں اسلحے کا امریکہ ہے, $250 ارب کا اسلحہ بیچتا ہے سالانہ. امریکی ادارے کی رپورٹ کے مطابق, آگے بیان کروں گا کہ وہابیت کیا نظریے ہیں شیعوں کے بارے میں جس سے اتنے یہاں پہ جو ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس امریکی رپورٹ کے مطابق سعودیہ کا جو بجٹ ہے اس خطے میں, جس کے نا سینٹرل ایشیا میں جو فنڈنگ ہوتی ہے, $60 بلین. 1400 مسجد و مدارس ہیں جن کو سعودی عرب $60 بلین کے بجٹ خرچ کر, ایسے نہیں فرخواب آ رہی ہے, $60 بلین. یہ امریکی رپورٹ ہے, کسی ہمارے پاکستانی ادارے کی. تو بس کیا ہو رہا ہے, دوسرا افغانستان کا جہاد اور وہابیت کا فروغ اور اس انقلاب اسلامی کا مقابلہ. جب روس کو شکست دینی تھی امریکہ نے کیا کیا, دنیا بھر سے جو ہے وہ جہادی آیا, اسامہ بن لادن علیحدہ ان کو علیحدہ لایا گیا, سی آئی اے نے انہیں ٹریننگ دی, یہاں سے جو ہے اداروں نے ملے اور باقاعدہ فنڈ آ رہے تھے اور جو ہے وہ باقاعدہ کیمپ بنائے گئے جو آج تک جو ہے اس کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں پاکستانی. ٹھیک ہے جی, کیا ہے باقاعدہ اس کو جہادی, اور تو وہاں تو جہاد ختم ہو گیا, ان کو منہ پہ خون لگ گیا تھا, اب وہ کیا کریں, وہاں میں یہاں پہ تنگ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس میں بھی کیا ہے, بہت زیادہ جو ہے ان کو فنڈ کیے گئے. تیسری چیز جو سبب ہے اندرونی اسباب, یہ تو بیرونی تھے, جو ہماری یہاں تفرقہ بازی اتنی بڑی اس کے پیچھے اسباب ہیں, سیاسی اسباب. آج ہمیں سب کو پتہ ہماری ان ملیٹنٹ تنظیمیں جہادی تنظیمیں کس کی سپورٹ حاصل ہے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ادارے پہ چل رہے ہیں, ان کے نام پہ چل رہے ہیں, انہیں جب چاہتے ہیں آزاد کر دیتے ہیں, جب چاہتے ہیں بند کر دیتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں جھگڑے کرا دیتے ہیں. تو کیا ہے اسٹیبلشمنٹ. مذہبی اسباب, دوسروں کو اپنے فرقے میں جذب کرنا, مذہبی حلقوں میں اپنے فالوور بڑھانے اور مالی منافع وصول. ہمارے یہاں جب تک ممبر سے کھلے عام برات نہ اعلان نہ کیا جائے, لعنت نہ کی جائے, لوگ واہ واہ نہیں کرتے. لوگ اس لیے کہ ہمارے ذاکرین اپنے فالوور بڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں, اس طرح کی مرضی سے پڑھتے ہیں اور فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں. اسی طرح ادھر بھی یہی ہے, کھلے عام نعرے لگانا, شیعہ کافر کافر کے نعرے لگانا, یعنی کیا مذہبی شدت پسند. سماجی اسباب اور ثقافتی اسباب. ہمارے یہاں قوم جو ہے شدت پسند مانے کے احساساتی لوگ ہیں, جذباتی لوگ ہیں, شعور کم ہے. سماجی اسباب یہ ہے کہ تعلیم یافتہ کم ہے, جہالت بہت زیادہ ہے, خاص طور آپ دیکھیں ہمارے جو بیلٹ ہے پشتون علاقوں کی تعلیم نہیں ہے. ایک ریسرچ آئی تھی, ایک امریکن نے ریسرچ کی تھی, پاکستان میں جتنے سوسائڈر ہیں جنہوں نے بم دھماکے کیے تھے, بہت اچھی ریسرچ, اس کا پی ایچ ڈی کا تھیسس یہ تھا, یہ اس نے دیکھا کہ جو تکفیری ہیں انہوں نے بم دھماکے کیے ہیں, کون کون سی قومیت کے لوگ تھے. کیا میجورٹی جو تھی جسے کہتے ہیں سوسائڈر پشتون تھے, اور مذہبی لحاظ سے سارے جو تھے وہابی تھے سلف. دوسری قومیں کم تھیں, سندھی اور یہ قومیں نہیں تھیں. دوسری سب سے زیادہ جو سوسائڈر تھے وہ پشتون تھے. ٹھیک ہے, یہ ثقافتی, کیونکہ ان کی ثقافت ایسی ہے, سب آپس میں ایسے لڑتے ہیں, قبیلے جنگ ہیں سب چیزیں. تو لہٰذا کیا یہ اسباب جہالت, اس کے اسباب آپ دیکھیں کتنے زیادہ وہاں پہ قتل عام, پشاور یونیورسٹی میں جو جوان کو مارا, یا آئے دن اس کے نام پہ جھوٹے جھوٹے واقعات الزام لگا دیں. جس کو پاکستان میں سزا دینی ہو, تین کیسز ایسے ہیں. پہلا کیا ہے آپ کا, توہین رسالت, توہین عدالت, اور تیسرا جو ہے وہ فوج کے خلاف. یہ ایسے جس پہ الزام لگا دو بیچارہ بغاوت, جیسے نا ملک سے بغاوت, یہ تین ایسے ہیں جس پہ لگا دو اس کی, تو جیسے کہتے ہیں نا سزا سے مذہب خراب جو ہے وہ توہین مذہب, اور جو بیچارے کا اس کا جسے کہتے ہیں نا اس کی جسے کہتے ہیں اس کی شامل. تو لہٰذا یہ ہمارا سوال. اب اس کے علاوہ فرقہ واریت میں بہت سے جو ہمارے جو واریت کے نیریٹو ہیں بیانی ہیں وہ کیسے ہیں. مسئلہ کیا ہے, یہ چیز فروغ بہت کی جاتی ہے, شیعہ کافر ہیں کیونکہ خلفاء راشدین صحابہ کی توہین کرتے ہیں, قرآن مجید میں کمی بیشی 40 پاروں کے خائل ہیں. دوسرے کہتے ہیں جی بریلی مشرق ہیں, بدعتی ہیں, مفاد پرست ہیں. دیوبندی کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں, توہین کرتے ہیں. یا یہ نیریٹو ہمارا عقیدہ مسلک حق پر ہے سواد اعظم کا، یہ دوسرے کہتے ہیں ہم حق پر ہے سب باطل ہے۔ یہ اس طرح کے انتہا پسند جب نیریٹو ہمارے ملک میں چلیں گے تو کیا ہوگا، مذہبی انتہا پسندی بڑھتی ہے۔ اب آئے دیکھیں ایک بحث ہماری ہے توسل کی، جسے میں کیا ہے وہابی مشرک کہتے ہیں۔ اب آئے دیکھیں یہ لوگ کس طریقے سے ہمارے بارے میں توسل کے بارے میں پھیلایا گیا۔ عبد الوہاب جو ان کا بانی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، من عبد اللہ لیلا و نہارا ثم دعا نبیا ولیا عند خبره فقد اتخذ الہ اثنین ولم یشرک ان لا الہ الا اللہ۔ جو شخص شب و روز عبادت کرے اللہ کی، پھر نبی یا ولی کی خبر پہ جائے اور ان سے جا کے دعا کرے، کہتے ہیں بے شک یہ کیا ہے مشرک، سے دو خدا کو مانتا ہے اور اس نے شہادت گواہی توحید نہیں دی۔ پھر آگے کہتا ہے لا یسر دین الا بالبرات ممن یتقرب الیہ بالصلح و تکفیرہم، کہتے ہیں آپ کا اسلام صحیح ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ ان لوگوں سے جو انبیاء اور صلحاء کی قبروں پہ جاتے ہیں توسل کرتے ہیں ان سے آپ بیزاری کریں اور ان کی تکفیر کریں، ورنہ آپ کا اسلام قبول نہیں ہے۔ ان کے مفتیوں سے جب فتویٰ لیا گیا شیعوں کے بارے میں کہ جی یہ لوگ جا کے مولا علی کی خبر پہ، امام حسن ہے امام حسین کی خبر پہ یا علی یا حسن یا حسین کہتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے، یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو فتویٰ دیا کہ اذا کان الواقع کما ذکرت من دعاہم علی والحسن والحسین، کہتے ہیں اگر واقعہ ایسے ہی ہے، حقیقت یہی ہے جیسے کہا گیا کہ یہ پکارتے ہیں یا علی کہتے ہیں یا حسن یا حسین کہتے ہیں، ورنہ ہم اس طرح دوسرے نام لیتے ہیں، امام بقیہ اموں کو پکارتے ہیں، وہم مشرکون، یہ مشرک ہیں، سیدھا سیدھا یہ مشرک ہیں، شرکن اکبر یخرج من ملت الاسلام، یہ شرک کبیر ہے جس نے انہیں اسلام سے باہر کر دیا ہے، اور جب اسلام سے باہر ہو کافر ہو پائیں گے، نتیجہ نکلا فلا یحل ان نزوج المسلمات، مسلمان اور لڑکیوں کو ان سے شادی حلال جائز نہیں ہے، ولا یحل لنا ان نتزوج من نسائنا، ہمیں ان کی عورتوں سے شادی کرنی چاہیے، ولا یحل لنا ان ناکل من ذبائحهم، اور ان کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہے، نہیں کھا سکتے۔ یہی جو شیعوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اہل کتاب کہتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، یہ لوگ ان سے شادی جائز ہے۔ جو شیعہ مسلمان ہیں ان کے بارے میں یہ آپ نے دیکھا، یہ سوچا کہ جب اس طرح کے اعتقادات ہوں گے، شدت پسندانہ اس طرح کے فتاوی دیے جائیں گے تو کیا ہوگا، تفرقہ بازی کو ہوا ملتی ہے۔ یہ وہ اسباب تھے جو پاکستان میں شیعہ دشمنی خلاف کیا ہے، جس نے شدت اختیار کیا۔ ظاہر وقت تمام ہو گیا ہے، ورنہ آگے ایک بحث تھی انشاءاللہ پھر کبھی فرصت ہوئی، کہ برِ صغیر کی پوری تاریخ فرقہ واریت تھی، اس میں شاہ ولی اللہ کیا رول تھا، شاہ عبدالعزیز کا کیا رول تھا، تحفہ حسنِ اشعری کا کیا رول تھا، پھر سیدنا بریلوی اور شیعہ ثقافت و حملوں کی ایک تاریخ ہے، جدید دور کا آغاز ہے، پختون علاقوں میں نسلی شیعہ کشی ہے، پھر لکھنؤ کا فساد ہے، تحریک خلافت ہے، مولانا حسین احمد مدنی ہیں ان کی اپنی ایک تحریک تھی شیعوں کے خلاف، یہ تحریک پاکستان میں فرقہ واریت، اس کے اپنے کیا ہیں اسباب ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سے تمام، نیرو اپنا گاندھی اور اللہ کہتے ہیں قائدین درمیان جو ہے کچھ مذاکرات ہونے تھے، اتفاق سے جو ہے وہ 21 رمضان پڑ گئے، قائد اعظم نے معذرت کر لی گاندھی سے کہ سوری کہ آج ہمارا جو ہے بہت ہی اسپیشل ڈے ہے تو آج آپ کینسل کر لیں۔ جب اس زمانے کے مولویوں کو پتہ چلا انہوں نے کہا یہ مذہبی جو ہے شیعہ کو پھیلا رہا ہے، قائد اعظم پہ الزام لگایا اور یہ مذہبی اس کو جو ہے اس کو فروغ دے رہے ہیں، تو قائد اعظم جواب دیے کہ بھائی علی مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، یہ مسلمانوں کا رواج ہے، یہ خالی شیعوں کا نہیں ہے۔ اس زمانے سے دیکھیں یہ شدت پسند تھی۔ بڑا جالب ٹاپک ہے، اگر کبھی ہم موقع ملا کہ تحریک پاکستان میں کس طریقے سے جہاں بھی شیعہ لوگ تھے وہ تھے، اس کو اس طریقے سے شدت پسندی سے کیا ہے رد کیا جاتا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد والا، اس حوالے سے کوئی سوال؟ جی دیکھیں، الحمدللہ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور خاص طور پہ ہمارے مراجع اعظم بالخصوص رہبر معظم اور ہم نے مشاہدین دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ اس چیز سے دور رکھنے کی کوشش کی. رہبر معظم کا صریح فتویٰ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے. اگر آپ کو میں نے تعریف بتائی تھی فرخواریت کی کہ اپنی افکار کو دوسروں پر مسلط کرنا, ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے گفتگو کرنا علمی, ہمارے یہاں تو اس کا بھی ماحول نہیں ہے, لیکن کیا ہے پھر اس کو مسلط کرنا, دوسروں کے احساسات کو مجروح کرنا, یہ کیا ہے, منع کیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ دیکھو تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی مت دو, وہ پلٹ کے تمہارے سچے خدا کو کیا کریں. تو قرآن تو کفار کے ساتھ آپ جسے کہتے ہیں نا اس قسم کے رویے کو منع کرتا ہے. جادلوں بلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ اچھے انداز میں جدال کرو, ڈائیلاگ کرو, لیکن اس طرح نہ کہو کہ تعصب یا جسے کہتے ہیں نا شدت پسندی ایسا ساتھ تو مجھ کرو. یہ ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کی سیرت میں, اہل بیت کبھی اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹے, لیکن احسن انداز میں اپنے بیان کیے کہ تعصب نہ ہو, فرقہ واریت نہ پھیلے, کیونکہ سرین قرآن کے خلاف. تو اس طریقے سے جو بعض لوگ کہتے ہیں شبہ کہتے ہیں پھر ہمارے بچوں کو تاریخ کہتے پتہ چلے گی فلاں چلے گی, تو کس نے منع کیا ہے؟ آپ تاریخ کو بیان کریں علمی انداز میں, وہ بتانا چاہیے. آج کا زمانہ نہیں, ہر جگہ ویڈیو بن جاتی ہے, ہر جگہ کلپ بن جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. ایک صاحب ایران میں تھا, مجھ سے کہنے لگے بات کہ جو ہے وہ انقلاب آنے سے یہ ہوا, اتنے شہید ہو گئے, فلاں ہو گیا, اور اسلام میں خون تشیع اس کی بڑی اہمیت ہے. میں نے کہا یہ بتائیے, یہ لوگ جو مجلسیں پڑھتے ہیں, مجلسیں یہاں اور وہاں پڑھی جاتی ہیں, ویڈیو بنتی ہے, اس کے بعد سینکڑوں ہزاروں شیعہ قتل ہو سکتے ہیں, اس کا خون کسی گردن پہ جائے گا؟ تو فرقہ واریت جو ہے ایسے کام جو اس کو ہوا دے, شریف فتاوا ہے, اسسانی کا بھی یہی نظر ہے, رہبر معظم کی نظر ہے, اسلام بھی یہی کہتا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے, ایسی گفتگو سے, دو چیزیں, انسان اپنے مذہب کی تعلیمات کو بیان کریں, اپنی تاریخ کو بیان کریں اس انداز میں کہ اس میں دوسرے متاثر نہ ہوں. جادل ہوں بلتی یا احسن والی بات, تو یہ چیز. جی نا, کشمیر جب پاکستان جو ہے وہ کشمیر میں درم وہ کی گئی, یہاں سے لوگ بھیجے گئے جنگ میں, تو مودودی صاحب نے مخالفت کی. کیوں؟ کہا اسلام کہتا ہے جب آپ کسی سے ایگریمنٹ کر لیں اب آپ اس کے اس ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے, کہ آپ نے انڈیا تسلیم کر لیا ہے یو این او چارٹر کے مطابق, آؤ بھی ہے دیکھو, ٹھیک ہے نا, میثاق کی وفا کرو, تو آپ کو حق نہیں, آپ جو یہاں سے انٹروڈر جسے کہتے ہیں نا مجاہدین بھیجے جائیں. اسی طرح جو اخوان المسلمین کے تھے حسن البنا, 1926 میں تنظیم بنی, یہ لوگ جو تھے, جو میرا اپنا مشاہدہ کبھی آپ بھی دیکھیں, جو لوگ تھوڑا سا سیاسی ہو جاتے ہیں نا ان میں مذہبی شدت پسندی کم ہو جاتی, یعنی کیونکہ پھر وہ وسیع سطح پہ پیمانے پر دیکھتے ہیں, لہٰذا وہ زیادہ جسے کہتے ہیں نا اسلامی اتحاد اس کی بات کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ فرقہ واریت تو نابود کر دے گی. آگے قرآن نے کہا کہ تم جہنم کے ٹھکانے پہ تھے, ایک دوسرے دشمن تھے, تو لہٰذا وہ ہمیشہ کیا ہے کوشش کرتے ہیں. تو جو جتنے بھی سیاسی لوگ تھے نسبتاً وہ کیا ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں اور کام کرتے ہیں. مودودی صاحب بھی ایسے نہیں تھے, پہلا ڈیلیگیشن پاکستان سے انقلاب اسلامی کے بعد مودودی صاحب نے بھی, وہی ہوا جو رسول کے بعد ہوا, اس کے بعد آنے والے پٹری سے اتر گئے اور مودودی صاحب اس پہ نہیں چل رہے, اسی طرح حسن بننا کے بعد آنے والے اتر گئے. یہ چیز ہے وہ خلف من بعد ان خلف عزاء الصلاۃ وتبو شہوات, اس کے بعد دوسری ایک نسل آئی, اس نے کیا کیا, خلف صالح نہیں تھی, شہوات کی پیروی کی, نماز کو ضائع کیا. تو یہاں بھی یہی ہے. جی 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 ہاں اچھا سوال ہے. ایک بار ہم تعبیر کرتے ہیں دین اور ادیان, ایک بار مذہب اور مذاہب. جب ہم ایک مختلف ادیان عیسائیت یہودیت مسلمان کا کرتے ہیں آپس میں ان کو دیکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں مذہب عیسائی مذہب, شیعہ اسلامی مذہب, یہودی مذہب, ٹھیک ہے جی. ایک بار ہم پورا دیکھتے ہیں نا ادیان الہی جو آسمان سے ہیں, تو وہاں ہم لفظ ادیان استعمال کرتے ہیں, تو کبھی جو ہے مذہب دین کی جگہ استعمال ہوتا ہے, لیکن دین مانے جب کہتے ہیں دین, دین محمدی, دین عیسیٰ, دین موسیٰ, وہ ادیان کے مقابلے میں آتا ہے. معمولاً مذہب جو ہے داخلی ہے کہ اس ایک ہی دین کے پیروکار میں, شیعہ مذہب, سنی مذہب, وہابی مذہب. تو معمولاً مذہب نکلا زہبہ, زہبہ یعنی راہ رفتن, راہ یعنی مسیر, ٹھیک ہے نا, اس سے نکلا ہے. ہر مذہب جو ہوتا ہے فرقہ اپنے اس پہ چلتا ہے نا اعتقادات پہ, اس لیے مذہب کہا جاتا ہے. معمولاً مذہب جو ایک ہی دین کے پیروکاروں میں ہوتے ہیں, فرقوں پہ اختلاف ہوتا ہے, اگرچہ میں نے کہا کبھی کبھی ادیان پہ بھی ہوتا ہے, لیکن معمولاً ایک ہی دین کے مختلف فرقوں پہ ہوتا ہے, اور دین ہوتا ہے مختلف ادیان آسمانی کے مقابلے, دین عیسیٰ, دین موسیٰ ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز جی, اور کسی کا سوال ہے؟ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار سے, باقی محمد والے محمد. جی یہ روایت اہل سنت کی بھی نقل ہوئی ہے اور شیعوں میں بھی ہے, دونوں میں پائی جاتی ہے. میں اہل سنت میں دیکھ رہا تھا مختلف سائٹوں پہ اہل سنت کیا کہتے ہیں اور ہماریاں کیا ہے, تو فرقہ ناجی حوالے سے اہل سنت کہتے ہیں رسول نے کیا کیا ہے, وہ انا وہ اصحابی, میں اور میرے اصحاب جو سستے ہوں گے اس کو ماننے والے کیا ہیں, جنتی ہیں. اور ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہم کس کی پیروی کرتے ہیں, سخلین کی, انی تارکوں فکم سخلین, کتاب اللہ ہے وہ تتی ان تمسب بہما ان تزل بادی عطا, ٹھیک ہے نا, یہاں تک کہ میرے تک حوض کوثر میں پہنچ جائے. ہم جو کرتے ہیں وہ اس روشنی میں. اور ایک نقطہ بتاؤں, دیکھیں فرقہ کے معنی کیا ہے, جدا ہونا. اگر دیکھا جائے ہم اسلام سے جدا نہیں ہوئے, جدا دوسرے وہ جو صراط مستقیم تھا, حبل اللہ المتین تھا, جس کو پیغمبر چھوڑ کے گئے تھے, ہم تو اسی پہ کھڑے ہیں, دوسرے جدا ہوئے. لہذا جب ایک چیز جدا ہو جاتی تو دو چیزیں جدا مشخص ہو جاتی نا, جہاں پہ دویت ہو وہاں پہ تشخص آتا ہے. تو لہذا جب ایک گروہ جدا ہو گیا تو خود بخود تشیع بھی جو ہے وہ مشخص ہو. ہم نے تو مسیح تبدیل نہیں کیا, ہم تو اسے دینی اسلام پہ چل رہے ہیں, اسی جس کو رسول خدا چھوڑ کے گئے. تو لہٰذا تو یہ چیز ہے, تو وہ فرقہ ناجی کے جہاز ہے, روایت ہے وہ, ہماری اپنی دلائل ہیں. میں نے کہا وہ حصہ پیش کرتے ہیں, انا وہ اصحابی, جیسے میں میرے صحابہ چلتے تھے. تو یہ چیز ہے, یہ دونوں دلائل ہیں, تو پوری بحث ہے کلامی کتابوں میں بحث کی جائے. کوئی اور سوال ہے کسی کے پاس؟ ٹھیک ہے جی, مزید زحمت دوں گا آپ کو. آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار سے, بحق محمد والے محمد, ہمیں اس مہینے کی فضیلت اور اس کی حرمت کی معرفت ادا کر, ہمیں اس مہینے میں جو مہینہ طہارت, پاکیزگی اور تہذیب نفس اور بندگی کا ہے, عبادت کا ہے, خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اس مہینے میں تہذیب نفس پر کام کر سکیں, اس کی عبادت کر سکیں. کرکٹ کھیلنے منع نہیں کیا ہاں, لیکن قرآن بھی پڑھ لیا کریں. ہاں اکثر بچوں کو جو پوری رات کرکٹ ہی کھیل لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے عبادت کے لیے بنائی, یہ کہتے کرکٹ کے لیے بنائی. نہ کرکٹ بھی کھیلیں لیکن اتنا نہ کھیلیں گے, سارا ٹائم کرکٹ میں لگ جائے. اللہ خدا بند ہمارے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو حل فرما, ہمارے نوجوانوں کی مشکلات کو حل فرما, ان کو ان کے دین اور تعلیمی میدان میں ان کی مدد فرما, ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل فرما, کہ حق محمدی و آلہ الطاہرین.